بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 جولائی سن 2002، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں اسلامی انقلاب کا نبوی طریق کے موضوع پر خطاب فرمایا. سامعین محترم، گزشتہ جمعہ یہی موضوع زیر بحث تھا، اس دفعہ اس کا تسلسل دوسرے حصے کی صورت میں پیش خدمت ہے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ المائدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. وقال تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الاحزاب، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. پچھلے جمعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے انہی آیات مبارکہ کی تلاوت کی تھی، یعنی سورہ مائدہ کی ایک طویل آیت کا ٹکڑا، جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو اولو العزم من الرسل ہیں، رسولوں میں سے سب سے بلند مرتبہ رسول، ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت مقرر کی اور ایک منہاج. منہاج کہتے ہیں طریقہ کار کو. شرائع بھی مختلف رہی ہیں، منہاج بھی مختلف رہے. دوسری آیت جو ہے یہ سورہ احزاب کی، لقد کان لکم، اے مسلمانوں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ. تم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور سیرت مطہرہ میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، جس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخرہ، جو اللہ تعالی سے ملاقات کے امیدوار ہیں، جنہیں یقین ہے کہ ہمیں مر کر پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اور یوم آخر کا ان کو یقین ہے کہ حساب کتاب اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے. وذکر اللہ کثیرا، اور انہوں نے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، اللہم ربنا اجعلنا منہم. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسوہ ابراہیمی ہو یا اسوہ موسوی ہو یا اسوہ عیسوی ہو علیہم الصلاۃ والسلام، وہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء کے ساتھ نسبت ہے، لیکن ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. ہمارے لیے حجت اور ہمارے لیے دلیل اسوہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے ہمیں تلاش کرنا ہے کہ انقلاب کا محمدی طریقہ کار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ جمعے میں میں نے چار تمہیدی باتیں آپ سے عرض کی تھی. نمبر ایک یہ کہ ہم سوچ لیں کہ کیا واقعی حضور نے انقلاب برپا کیا. جواب بالکل واضح ہے کہ حضور نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا. ثانیاً یہ کہ دنیا کے مختلف لوگوں کی گواہیاں، غیر مسلم لوگوں کی، یہ ہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں حوالوں سے بیان کر چکا ہوں. تیسرے یہ کہ یہ انقلاب اس اعتبار سے منفرد تھا جس کی کوئی اور مثال نہیں کہ یہ ایک شخص کی قیادت میں برپا ہوا ہے ابتدا سے لے کر انتہا تک، اور ایک لائف سپین کے اندر اس کی تکمیل ہو گئی، 22 برس۔ عام انسان کی زندگی میں جو فعال حصہ ہوتا ہے اس کا، ویسے تو یہ کہ 40 برس بھی ہوتے ہیں 50 برس بھی ہوتے ہیں، لیکن شعور کی پختگی کی عمر قرآن مجید کی روح سے 40 برس ہے۔ 40 برس کے بعد 20-25-30 برس بس اتنے ہی ملتے ہیں انسان کو، پھر بڑھاپا طاری ہو جاتا، ڈکلائن ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کا کہ میں ذاتی طور پر اب تجربہ کر رہا ہوں، مجھے اس کا اندازہ ہو رہا ہے۔ پہلے ہم ایک علمی حقیقت کے طور پر جانتے تھے، اب میں اسے اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر جان رہا ہوں کہ جسے ہم عمر زیادہ دیتے ہیں پھر اس کی قواعد طبیعیہ کے اندر کمی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان چار باتوں کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے ایک حقیقی انقلاب اور ہماگیر انقلاب برپا کرنا ہو تو اس کے طریقہ کار کے لیے واحد سورس ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جا ای جاست، یقین ہو کہ یہی سے ملے گا جو ملے گا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جہاں یہ گمان ہو جاتا ہے کہ یہاں زیر زمین تیل موجود ہے یا گیس کے ذخائر موجود ہیں تو پھر کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں اس کے لیے، جو تفتیش ہوتی ہے، ڈرلنگ ہوتی ہے، ایک کنواں دوسرا کنواں تیسرا کنواں یہاں وہاں، اس لیے لیکن گمان ہوتا ہے کہ یہاں سے تیل نکلے گا، اس پر وہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح یقین اگر ہو کہ جو کچھ ملے گا ہمیں سیرت النبی سے ملے گا، تو اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ وہی تحقیق و تفتیش ہونی چاہیے، اپنی پوری تحقیق اور تفتیش کا مرکز بنا دینا چاہیے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے الحمدللہ یہ بنایا، کوشش کی اور پڑھا اور سیکھا، سوچا، غور و فکر کیا، اور میں نے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حقیقی اور ہماگیر انقلاب کے 6 مراحل جو ہیں وہ اخذ کیے ہیں، ڈیڈیوس کیے ہیں، میں نے وہاں سے انفر کیے ہیں حضور کی سیرت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں ان 6 کے 6 مراحل کو آپ کے سامنے پہلے یکجا طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان میں میں اسلامی اصطلاحات استعمال نہیں کروں گا۔ ہماری جو دینی اصطلاحات ہیں قرآن و حدیث کی، ان کے مفہوم کے بارے میں بہت کچھ ذہنوں کے اندر اختلافات اور انتشار پایا جاتا ہے، تو جب وہ اصطلاح استعمال ہوگی لا محالہ جو آپ کے ذہن میں اس کا تصور ہے وہ خود بخود آ جائے گا۔ تو میں اس سے چاہتا ہوں کہ ہٹ کر دینی قرآن اور سنت کی اصطلاحات سے علیحدہ ہو کر جو جدید اصطلاحات ہیں، نئی اصطلاحات ہیں، ان کے حوالے سے پہلے میں وہ پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن پھر سن لیجئے وہ نقشہ جو ہے وہ سارا کا سارا انفرڈ ہے، مستنبط ہے، ماخوذ ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دیکھیے، کسی بھی حقیقی انقلاب کے لیے پہلی شرط کوئی انقلابی فلسفہ، انقلابی نظریہ ہونا چاہیے۔ ہر ملک میں، ہر معاشرے میں جو نظام قائم ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو متبادل نظریہ لانا پڑے گا، جس کو ہم کہیں گے انقلابی نظریہ، جس کے لیے ریولیوشنری آئیڈیالوجی، ایک ایسا نظریہ کہ جو انقلابی ہو۔ اور انقلابی نظریہ کون سا ہوگا؟ جو ایگزسٹنگ جو سسٹم ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جو موجود ہے، اس کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرے، تب تو وہ انقلابی ہے، ورنہ وہ واز ہے۔ ایسا ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، واز کہتے رہیے، لیکن اگر جو بھی بنیادیں ہیں اس معاشرے کے اندر نظام کی، اجتماعی نظام کی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی، جب تک اس کی جڑوں کے اوپر وہ تیشہ بن کر نہ گرے وہ انقلابی نہیں ہے۔ نمبر دو یہ، اگر تو وہ نظریہ نیا ہو تو بڑی سہولت ہوتی ہے، وہ نیا نظریہ اپنی نئی اصطلاحات کے حوالے سے لوگ اس پر غور کرتے ہیں، کنفیوژن نہیں ہوتا۔ جیسے مارکسزم جب سامنے آیا، مارکس کا ایک فلسفہ، وہ نیا نظریہ تھا، کسی سابقہ نظریے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے اپنی اصطلاحات ایجاد کی اور ان اصطلاحات میں اس کو آگے پیش کیا، تو کوئی کنفیوژن پیدا نہیں ہوا، کلیئر کٹ لوگوں کے سامنے پکچر آ گئی کہ یہ نظریہ ہے انقلابی، مارکسزم۔ لیکن فرض کیجئے کوئی نظریہ پرانا ہے، پہلے بھی اس کی بنیاد پر کوئی انقلاب آیا تھا، تو اس کی اصطلاحات امتداد زمانہ کی وجہ سے اپنی معنویت کھو چکی ہیں۔ اب اگر آپ وہی نظریہ دوبارہ لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دو شرطیں لازم ہوں گی، اس نظریے کی نئی تعبیر ہونی چاہیے، نیو انٹرپریٹیشن۔ نمبر دو، وہ وقت کی مروجہ اصطلاحات اور وقت کی علمی سطح پر سامنے آنا چاہیے، ورنہ عام آدمی اسے سمجھ نہیں سکے گا۔ عام آدمی ہر دور میں جو بھی تعلیم کا ایک عام ہو جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، اس کے جو صغرا کبرا جم جاتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے تو ان کی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس سے ہٹ کر بات کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یا یہ کہ اگر پرانی اصطلاحات استعمال کریں گے تو اس کا حصہ، اس کے تصورات جو ہیں بہت حد تک ڈسٹارٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر پرورٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں، تو لا محالہ وہی تصورات ذہن میں آ جائیں گے۔ تو پہلی ضرورت، پہلی شرط، پہلا قدم یہ ہے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک انقلابی نظریہ ہو جیسے مارکسزم تھا، پھر یہ کہ اس نظریہ کو پیش کیا جائے، عام کیا جائے، پھیلایا جائے۔ اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود امپلائیڈ ہے کہ جو بھی ذرائع ابلاغ میسر ہوں ان سب کو استعمال کیا جائے۔ اگر آج کے دور میں آپ صرف اسٹریٹ پریچنگ کرنا چاہیں گے کہ حضرت عیسیٰ نے یا حضرت محمد نے، تو کوئی لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کیا تھا، کوئی ٹیلی ویژن استعمال نہیں کیا تھا، کوئی کتابیں نہیں شائع کی تھی، اگر یہ آپ کریں گے تو یہ آپ در حقیقت بہت ایک غلط استعمال کر رہے ہوں۔ انہوں نے اپنے دور میں جو اویلیبل، جو بھی دستیاب تھے وسائل و ذرائع، وہ استعمال کیے۔ لہذا اب آپ کو جو بھی دستیاب ذرائع ہیں لوگوں تک بات پہنچانے کے، ذرائع ابلاغ جو بھی اویلیبل ہو، بعض ذرائع ابلاغ بعض ممالک میں اسٹیٹ کنٹرولڈ ہوتے ہیں، حکومت کے اختیار میں ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہے، تو مجبوری ہے، وہ تو جو وہ چاہیں گے وہی کچھ اس پر پیش ہو سکے گا، ٹیلی ویژن ہو، ریڈیو ہو، ہمارے ہاں یہ اسٹیٹ کنٹرولڈ ہے، امریکہ میں وہ آزاد ہے، ہمیں بھی آزادی، ہم جا کر وہاں کوئی چینل کھول لیں، خرچہ کرنا پڑے گا، چینل کھول لیجیے پھر اپنی تبلیغ کرتے رہیے، حکومت نہیں روکتی۔ تو جو بھی اویلیبل ہوگا اس تمام ذرائع کو استعمال کرنا لازم ہوگا، ان سے خامخواہ جو ہے آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، تو اس سے پھر وہ گویا کہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہو گیا، ایک انقلابی نظریہ جو ایگزسٹنگ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرے، اور نمبر دو یہ کہ یا تو نیا ہو تو سہولت ہو جائے گی، پرانا ہے تو ری انٹرپریٹڈ ہو۔ اب نوٹ کیجئے کیوں علامہ اقبال نے اپنی کتاب کا نام رکھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ دور حاضر کے مطابق اسلام کے جو نظریات ہیں، جو افکار ہیں، ایمانیات ہیں، ان کی ریکنسٹرکشن ماڈرن فزکس، ماڈرن سائیکالوجی کی بنیاد پر یہ کرنے کا کام ہے۔ اب دوسرا قدم کیا ہوگا؟ دوسرا قدم یہ ہے کہ جو لوگ اس نظریے کو قبول کریں آن دی فیس ویلیو، ریزرویشنز نہ ہو اس میں، اس کا کچھ حصہ مانا کچھ نہیں مانا، نہیں، ان ٹوٹو مکمل اس نظریے کو فیس ویلیو پر قبول کر لیں، ان کو آرگنائز کیا جائے. بغیر آرگنائزیشن کے انقلاب نہیں آ سکتا. واعظ کہے جا سکتے ہیں، تبلیغ ہو سکتی ہے، مشنری ورک کیا جا سکتا ہے، لیکن انقلاب نہیں آئے گا، نظام نہیں بدلے گا. آرگنائزیشن، اس آرگنائزیشن کے بھی بعض خصائص ہیں. نمبر ایک، یہ بہت ڈسپلنڈ ہونی چاہیے، اس لیے کہ آگے مقابلہ پیش آنا ہے نظام کے ساتھ، ایگزسٹنگ نظام سے ٹکرانا ہے. تو موب نہیں یہ کام کر سکتا، منظم قوت ہو، منظم، جس کے لیے لسن اینڈ اوبے، یہ جدید اصطلاح بھی ہے، بعد میں ہم دیکھیں گے یہ قرآن کی اصطلاح بھی ہے، سنو اور مانو، نو آرگیومنٹ. اور یہ در حقیقت فوج کا ڈسپلن اسی بنیاد پر ہوتا ہے. کوئی بھی ماتحت جو ہے فوجی، وہ اپنے افسر سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ یہ حکم دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں. دیئر از ناٹ ٹو ریزن وائی، وائی کا سوال اٹھانا ان کا حق ہی نہیں ہے. دیئر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، ان کا کام تو یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا اس پر عمل کرے. موت آتی ہے تو آئے، گلے سے لگائیں موت کو. یہ ہے آرمی ڈسپلن. تو ڈسپلن جب تک وہ نہیں ہوگا، پارٹی کا انقلاب برپا نہیں ہو سکتا. لوز آرگنائزیشن، انجمن ہو کوئی، سوسائٹی ہو، اس سے دعوت دی جا سکتی ہے، تبلیغ کی جا سکتی ہے، کوئی خیال کی نشر و اشاعت کی جا سکتی ہے، انقلاب برپا نہیں کیا جا سکتا. نمبر دو یہ کہ اس آرگنائزیشن میں کسی شخص کی حیثیت کا تعین تین چیزوں سے ہوگا. اس کی ڈیپتھ آف کنوکشن کتنی ہے، جو نظریہ ہے جس پر کہ انقلاب لانا ہے، اس پر اس کے یقین کی گہرائی کتنی ہے، کتنا یقین ہے اسے، اس پر ویری کرے گا. جیسے آپ معلوم ہے ایمان کے درجات ہیں، بے شمار ہیں، کہاں ابو بکر صدیق کا ایمان، کہاں عام صحابی کا ایمان، کہاں ہمارا ایمان. تو ڈیپتھ آف کنوکشن جتنی ہے، نمبر دو، اسی کے حوالے سے ڈیپتھ آف کمٹمنٹ ہوگی، وہ اس کے ساتھ کس درجے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر چکا ہے کہ میرا جینا مرنا، سونا جاگنا کھانا پینا، یہ سب اس انقلاب کے لیے وقف. نمبر تین یہ کہ اس کی اماؤنٹ آف سیکریفائس، کتنی قربانی وہ کر رہا ہے، کتنا وقت دے رہا ہے، کتنا اس نے اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ کم کیا ہے، اپنے ذاتی اخراجات کم کیے ہیں. جتنے اخراجات کم ہوں گے اتنا ہی وقت کم لگے گا ان کو پورا کرنے کے لیے، اور اتنا ہی آپ زیادہ وقت سپیئر کر سکیں گے انقلاب جدوجہد کے لیے. بہت سمپل باتیں ہیں یہ. ان تین باتوں میں جو جتنا آگے ہے اتنا ہی اس آرگنائزیشن میں اس کو آگے ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو پہلا معاشرہ قائم ہے معاشرے میں، اس میں جو اونچ نیچ ہے، اگر وہی اونچ نیچ جو ہے اس انقلابی جماعت میں بھی ہو تو پھر وہ انقلابی جماعت نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا میں برہمن اعلی ہو، شودر کمتر ہو، تو پھر وہ انقلابی پارٹی نہیں ہے. یہاں تو یہ کہ آپ کے معاشرتی کلاسیفیکیشنز ہیں جو پہلے چلی آ رہی ہیں، لیکن انقلابی عمل میں اگر شدر نے زیادہ قربانی دی ہے، زیادہ محنت کی ہے، اس کی اماؤنٹ آف سیکریفائس زیادہ ہے، اس کی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ زیادہ ہے، ڈیپتھ آف کنوکشن زیادہ ہے، تو وہ آگے نکل جائے گا، برہمن پیچھے رہ جائے گا. میں صرف مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ میری گفتگو اس وقت جو ہے وہ جنرل ٹرمز میں ہے. اب آپ کو معلوم ہے حضرت بلال کا کیا سٹیٹس تھا، ایک آزاد شدہ غلام حبشی، عرب معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. عمر اونچے گھرانے کے، بنو عدی کے، قریش کے اونچے گھرانے کے فرد، اور اسلام لانے سے پہلے بہت سخت کانشس اپنے سٹیٹس کا ہو، لیکن اس کے بعد سیدنا بلال، حضرت عمر جو ہیں حضرت بلال کا نام لیتے تھے، سیدنا بلال، ہمارا آقا بلال، یہ ہے انقلاب۔ میں نے دوسری بات عرض کی آپ کے سامنے کہ جو لوگ بھی اس انقلابی نظریے کو فیس ویلیو پر شعوری طور پر تسلیم کریں، قبول کریں، اختیار کریں، انہیں منظم کیا جائے۔ یہ تنظیم انتہائی ڈسپلنڈ ہونی چاہیے لسن اینڈ اوبے کے اصول پر، اور نمبر دو اس میں کادرز جو ہیں ان کا تعین ہونا چاہیے، ڈیپتھ آف کنوکشن، ڈیپتھ آف کمٹمنٹ اینڈ اماؤنٹ آف سیکریفائس کے اعتبار سے، نہ یہ کہ معاشرے میں جو بھی ایگزسٹنگ کرتی ہے کلاسیفیکیشن اور لیول آف اسٹریٹا آف دی سوسائٹی وہ ریفلیکٹ نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر تین، اب ان لوگوں کو تربیت دے کر تیار کرنا، یہ خام مال مل گیا آپ کو، اب اسے پختہ کرنا ہے۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار۔ تو یہ جو معاملہ ہے اب انہیں تیار کرنا ہے۔ اس تیاری کے حوالے سے سمجھ لیجئے، انقلابی جماعت کا جو تربیت کا اور ٹریننگ کا پروگرام ہوگا اس میں سر فہرست کیا چیز ہوگی؟ انقلابی نظریہ، انقلابی فلسفہ گہرے سے گہرا تر ہوتا چلا جائے، اس پر کنوکشن روز بروز زیادہ ہوتی چلی جائے، ایسا نہ ہو کہ امتداد زمانہ سے اس پر گرد و غبار آ جائے۔ گرد و غبار آئے گا تو آدمی بیٹھ جائے گا، پھر وہ انقلابی اس عمل میں ایکٹیو نہیں رہ سکے گا، پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ لہذا یاد دہانی ہے تاکہ وہ احساس جو ہے بالکل ذہن کے شعور کی سطح کے اوپر موجود رہے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے۔ نمبر دو، ڈسپلن کا خونگر بنانا، اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے اندر جو ہماری انا ہے اور ہمارا نفس ہے وہ بہت تکڑی شے ہے، کمزور شے نہیں ہے۔ نفس ماں ہم کم طرح فرعون نیست، کیوں مانے کسی کی بات، میری بات کیوں نہ چلے، میری رائے ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جائیں اپنے راستے پر، میں جاؤں گا اپنے راستے پر، تو جماعت تو ختم ہوئی، پھر جماعت کہاں رہی؟ یہاں تو سمو تاعت ہوگی، لسن اینڈ اوبے۔ اس میں اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنی انانیت، اپنی خودی، خود پسندی، اس کو مارنا پڑے گا، تبھی وہ تنظیم کا حق ادا ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو اس کا خوگر اپنے آپ کو بنانا، بڑا پیارا شعر ہے، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ اللہ تو بے نیاز ہے، تیری تو عادت ہے بے نیازی، لیکن ہم تسلیم کی خو ڈالیں گے، ہم عادت اپنے اندر کلٹیویٹ کریں گے کہ جو تیری بات ہو بس قبول، من کو اچھی لگے یا بری لگے، من بھاتی ہو یا نہ بھاتی ہو، لیکن ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے۔ خو ڈالنا، عادت بنا لینا، تو یہ عادت بن جائے، لسن اینڈ اوبے۔ نمبر تین، یہ تیار کیا جائے ان کارکنوں کو، ان انقلابی ورکرز کو، کہ تن من دھن ہر شے قربان کرنے کو تیار ہو۔ انقلاب قربانیوں کے بغیر نہیں آتا، نہ کبھی آیا ہے نہ آئے گا۔ لہذا اس کے لیے کارکنوں کو تیار ہونا ہوگا کہ جو بھی دینا پڑے اس راہ میں دیں گے، جان دینی پڑے دیں گے، مال دینا ہو دیں گے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق منقطع کرنا ہو کریں گے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا ہو چھوڑیں گے، تن من دھن ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار۔ اس میں اصل میں سوچئے وہ کیا چیز ہے جو انسان کو اس کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ غور کی طلب بات ہے سائیکالوجسٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان کے جو انسٹنکٹس ہیں اور ہمارے اندر جو موٹیوز ہیں ان میں سب سے اسٹرانگ ہے پریزرویشن آف دی سیلف، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اپنی جان بچانا. انقلابی عمل میں لوگ اپنی جانیں دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ اس سائیکالوجی کے خلاف ہو گیا کام. یہ کمیونسٹوں نے جانیں دی کہ نہیں دی؟ تب انقلاب آیا، ویسے تو نہیں آتا. ایرانیوں نے 20,000 اور 30,000 کے درمیان جانے دی، تب وہ آریا مہر شہنشاہ بھاگا کہ نہیں بھاگا؟ یہ قربانیوں کے بغیر تو نہیں ہوتا. یہ قربانی پر آمادہ کون سی شے کرتی ہے؟ بیسک شے کیا ہے؟ عزت نفس. یعنی میں اس شے کو حق سمجھتا ہوں، اس حق کے لیے قربانی دینا میرا اخلاقی فرض ہے. میں چاہتا ہوں کہ عدل ہو دنیا میں. یہ ناانصافی، یہ ظلم، یہ ایکسپلائٹیشن، یہ ڈپریشن، یہ ڈسکریمنیشن ختم ہو جائے، اس کے لیے جان دینا، اس کے لیے قربانی دینا، یہ عزت نفس کی بات ہوگی. یہاں میں تھوڑا سا صرف ذکر کروں گا اس وقت مسلمان کے لیے اسلامی انقلاب کے حوالے سے. یہ مرحلہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اس لیے اسے یقین ہوتا ہے آخرت کا. آئی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ، میں جو کچھ خرچ کر رہا ہوں 700 گنا مجھے آخرت میں مل جائے گا. یقین ہو اسے آخرت کا تو اس کے لیے تو بڑا آسان کام ہے. یہ تو ڈیوائن بینک ہے، امپیریل بینک آف دس یونیورس. میں تو اس کے بانڈ خرید رہا ہوں، مجھے کیا خطرہ ہے؟ اور حیات اخروی ہے ابدی. یہ حیات زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ کل بھی مرنا ہے، آج مر جاؤں کوئی پرواہ نہیں. بستر پر ایڑیاں رگڑ کے مرنا ہے، گولی کھا کے مر جاؤں کوئی پرواہ نہیں، کیا فرق پڑا؟ مرنا تو ہے ہی ہے. یا تو کسی شخص کے لیے یہ ہو کہ ابدی زندگی اسے مل سکتی ہے تو سوچے، کچھ ہے ہی نہیں کسی کے لیے. اور ابدی زندگی آخرت کی ہے. یہ مرحلہ، یہی وجہ ہے آج دنیا کیوں ڈر رہی ہے، کیوں خائف ہے. حالانکہ ابھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور بہت سے لوگ ہمارے ان اجتماعات میں آنے والے جانتے ہیں، یہ جتنا جہاد کا غلغلہ اس وقت دنیا میں ہے، میں اسے سوڈو جہاد کہتا ہوں، یہ اصلی جہاد نہیں ہے. یہ جہاد حریت ہے، یہ جہاد آزادی ہے، جو بھی ہے. اس سوڈو کے اندر جتنی جان ہے، کہ مرنے کو تو انسان سمجھتا ہے کہ معمولی بات ہے، اس سے خوف کھا رہی ہے مغربی دنیا. انہیں مرنا بڑا بھاری لگتا ہے، جان دینا. چند امریکی مر جائیں گے، بھاگیں گے دم دبا کر وہاں سے، وہ تو دوسروں کو مرواتے ہیں. روسیوں کے خلاف افغانوں کو مروایا، اب لے آئے ترکی کو، تم مرو، ہم خوابگاہ کائے کو یہاں پر جو اپنی جانیں دیں. ہم تو صرف اوپر سے برسائیں گے، اوپر سے، جہاں نہ کوئی میزائل پہنچ سکے، نہ کوئی اینٹی ایئرکرافٹ گن جو ہے اس کا فائر پہنچ سکے، وہاں سے بھیجیں گے ہم. تو یہ جو ہے معاملہ، یہ اسلامی انقلاب کے لیے نہایت آسان، نہایت آسان. عقیدہ آخرت. اسی طرح اسلامی انقلاب کے لیے تربیت میں ایک چوتھا ایلیمنٹ اور ہوگا، جو عام دنیاوی انقلابات میں نہیں ہوتا، اخلاقی اور روحانی تربیت. دنیاوی انقلاب، کمیونسٹ ریولیوشن کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کامریڈ مرد، کامریڈ عورتیں جس طرح چاہیں اپنی جنسی خواہش پوری کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اسلام کا ایک ضابطہ اخلاق ہے. لہذا یہاں روحانی اور اخلاقی ترقی بھی ساتھ کے ساتھ ہوگی تو کام چلے گا، ورنہ نہیں. تو سمجھ لیا آپ نے میری بات کہ انقلابی تربیت جو ہے، اس میں اولین بات یہ ہے کہ نظریہ جو ہے انقلابی فلسفہ، وہ شعور کی سطح پر ہر دم تازہ رہے، اس پر ذہول طاری نہ ہو، اس پر گرد و غبار نہ آ جائے. پہلا کام تو یہ ہوگا اس تربیت کا ہدف. نمبر دو یہ کہ سم و طاعت، لسن اینڈ اوبے کی عادت پختہ ہو جائے. اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، یوں نہیں کام ہوتا. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، خو ڈالنا، عادت ڈالنا، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. تیسرے، آمادہ ہو جانا تن من دن ہر شے قربان کرنے کے لیے. عام جو ہے کمیونسٹ کیوں کرتا ہے؟ چونکہ میرا یہ زندگی کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، جب میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، جمعیت طلبہ کا میں ورکر تھا، ورکر کیا ناظم اعلیٰ تھا، میں نے دیکھا کہ دیال سنگھ کالج کا ایک نوجوان ہے کمیونسٹ، انتہائی مخلص، انتہائی محنتی، اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ وہ اپنے اس نظریے کے مطابق کام کر رہا تھا. میں نے اس سے کچھ دوستی بڑھائی. ایک روز میں نے اسے بہت ہی پرسنل لیول پر سوال کیا، دیکھو بھائی میں بھی اپنا کیریئر خراب کر رہا ہوں، اپنا ٹائم ادھر لگا رہا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ اپنے پروفیشن کے اندر تو کمی آئے گی، سیدھی سی بات ہے. لیکن اس کو کہنے کے لیے، اس سے کہنے کے لیے میں نے الفاظ استعمال کیے تو میں جو تھے جھوٹا یا سچا، ایک خیال ہے کہ مجھے اس کا اجر آخرت میں ملے گا، جھوٹا یا سچا، اس سے کہنے کے لیے مجھے تو سچا یقین ہے، لیکن چلو تم جھوٹا ہی سمجھ لو، لیکن مجھے تو بہرحال جھوٹا یا سچا یہ خیال ہے کہ مجھے اس کا اجر آخرت میں ملے گا. تم کس کام کے لیے یہ ساری محنت کرتے ہو؟ تم اپنا کیریئر برباد کر رہے ہو، کس لیے؟ تمہارا تو آخرت پر یقین نہیں. تو واقعہ یہ ہے، فبوہت الذی کفر، وہ حکا بکا ہو کر رہ گیا، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا یہ آخرت کا یقین تو ہے نہیں، تو کائے کے لیے کام کر رہے ہو؟ کیوں؟ تو وہ میں نے آپ کو بتایا، تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں، یہ فطرت انسانی میں ہے، یہ اس کی انا میں ہے، یہ اس کی خودی میں ہے کہ کسی چیز کو صحیح سمجھا ہے اب اس کے لیے قربانی دے رہی ہے، کسی چیز کو حق سمجھا ہے اب اس کو لے کر کھڑے ہو جانا ہے، فرچ باد آباد. اس کو میں اسی لیے عزت نفس سے تعبیر کرتا ہوں. یہ شرافت بھی ہے کہ جو شے آپ نے اپنے لیے اچھی سمجھی ہے اپنے بھائی کے لیے بھی اچھی سمجھے، اور یہ غیرت و حمیت کا تقاضا بھی ہے، جس چیز کو آپ نے حق سمجھا ہے اس کا بول بالا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے، قربانیاں دے. تو غیر اسلامی انقلاب کے لیے تو وہی بات رہ جائے گی، کوئی اور شے ان کے پاس نہیں ہے. اسلامی انقلاب کے لیے عقیدہ آخرت، ایمان بالآخرہ، یہ ہے اصل چوٹی، اصل مرکز. باقی آخری بات میں نے یہ عرض کی کہ اسلامی تربیت جو ہے انقلاب کے لیے، اس میں روحانی تربیت بھی ہوگی، جبکہ کمیونسٹ انقلاب کے لیے صرف حیوانی تربیت کافی ہے، کسی روحانی تربیت کی ضرورت نہیں. ڈسپلن ہوگا ان کے لیے بھی لازم، مارکسزم ان کے ذہن کے اوپر قائم رہنا چاہیے، وہ باقی چیزیں مشترک رہیں گی، مارکسزم پر ان کا یقین برقرار رہنا چاہیے. اب آئیے چوتھا مرحلہ، اصل میں یہ بیان کرنے میں چوتھا ہے صرف، شروع یہ ہو جائے گا پہلے ہی مرحلے کے ساتھ، صبر محض، یا انگریزی میں کہتے ہیں پیسیو ریزسٹنس. ظاہر بات ہے کہ ایک ملک ہے، ایک علاقہ ہے، اس میں ایک نظام قائم ہے، لوگ چل رہے ہیں جیسے بھی ہیں، جو مظلوم ہیں انہوں نے بھی قبول کر لیا، بھائی ہماری قسمت یہی ہے، ہم غلام ہیں، ہماری قسمت یہی ہے، یہ آقا لوگ ہیں، ان کی قسمت یہ ہے. لیکن ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے یہ نظام غلط ہے، اب اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ فوری طور پر اس نظام کی طرف سے ریٹیلیشن ہوگی، یہ نظام غلط نہیں ہے، تمہارا دماغ خراب ہے، سیدھی سی بات ہے، یو ہیو گون کریزی، یہ سسٹم ٹھیک ہے، ہمارا آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے، عرصے سے چلا آ رہا ہے، قائم ہے، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں. یہ ہے وربل پرسیکیوشن، زبانی طور پر تشدد اب شروع ہو جائے گا، تم غلط کہتے ہو، تم پاگل ہو، تم فینیٹکس ہو، تم دیوانے ہو، تم مجنون ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا. اور پھر مرحلہ آئے گا جب لوگ سوچیں گے کہ یہ تو صرف ہماری اس وربل پرسیکیوشن سے تو مرعوب نہیں ہوئے، نہیں چھوڑ رہے، دعوت تو آگے پھیل رہی ہے، انقلابی نظریہ تو پھیل رہا ہے، پھر وہ فزیکل پرسیکیوشن، مارو انہیں، جیلوں میں بند کر دو انہیں، لاٹھی چارج کرو ان کے اوپر، گھروں میں رکھو انہیں، زنجیروں میں جکڑ دو. وہ اس وقت جبکہ زنجیریں ہی ہوتی تھی، جیل تھی نہیں، اب جیلوں میں ٹھوس دو. پہلے تو یہی تھا نا، گھروں ہی کے اندر زنجیروں میں باندھ کے ڈال دو، کھانے کو نہ دو انہیں، پیٹو انہیں، مارو انہیں، پرسیکیوٹ کرو، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاؤ انہیں، تاکہ ان کے ہوش ٹھیک ہو جائے، ان کا دماغ صحیح ہو جائے. یہ ہمارے نظام کو غلط کہہ رہے ہیں. اس میں پیسیو ریزسٹنس کا صبر محض کا مرحلہ یہ ہے، ٹیک آل پرسیکیوشن وربل اور فزیکل وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. جو بھی تشدد کیا جائے، چاہے زبانی کلامی ہو، پاگل ہیں، دماغ خراب ہے، شاعر ہیں، شاعر ہیں، یہ ہے وہ ہے، یا فزیکل ہو، مارا جائے، پیٹا جائے، اس پر جوابی کارروائی کوئی نہ ہو، اس پر کوئی ریئیکشن نہ ہو، کوئی رد عمل نہ ہو، کوئی ریٹیلیشن نہ ہو، بلکہ پیسیو ریزسٹنس، یعنی ریزسٹنس تو ہوگی، وہ کارکن کھڑے رہیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن جوابی کارروائی کوئی نہیں کرے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اصل میں؟ ایک تو اس سے مشق ہو جاتی ہے ڈسپلن کی، کہ ہمیں جوابی کارروائی کی اجازت نہیں ہے، لہذا مار کھا رہے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھا رہے، دیکھتے ہوئے انگاروں پر لیٹنے کو کہا گیا، لیٹ گئے. سقراط سے کہا گیا تھا زہر کا پیالہ ابھی پی لو، پی لیا، اپنے موقف سے نہیں ہٹا، جان دے دی. نمبر دو، یہ اس سے وقت ملتا ہے انقلابی کارکنوں کو. اگر ابتدا ہی میں انقلابی کارکن جو ہے وہ بھی وائلنٹ ہو جائیں، تو تعداد میں ابھی اتنے کم ہوتے ہیں کہ انہیں کرش کرنے میں کوئی دیر لگے گی نہیں. دے ہیو ٹو بائی ٹائم، میرے الفاظ کو اچھی طرح سمجھیے، دے ہیو ٹو بائی ٹائم. اس لیے وہ سب جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن جوابی کارروائی کوئی نہیں کر رہا. اس کا ایک اور نتیجہ بڑا پیارا نکلتا ہے، عوام کی ہمدردیاں ان انقلابیوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں. انہیں مارا جا رہا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے؟ کوئی چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا، کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس صرف یہ کہتے ہیں یہ نظام غلط ہے، یہ عقائد غلط ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اندر ہی اندر عوام جو ہے، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، سائلنٹ میجورٹی. یہ سائلنٹ میجورٹی جو ہے، اتنی اس کے اندر جرت نہیں ہوتی کہ وہ کھڑے ہو کر کہے وہ نظام بڑا سخت ہے، وہ جوابی کارروائی کرے گا. وہ لوگوں کو پٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہ خود پٹنے کو تیار نہیں ہے. خود پٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو انقلابی نظریہ قبول کر لیں گے، لہذا وہ خاموش رہتے ہیں. ان سے کہتے ہیں آپ سائلنٹ میجورٹی. لیکن سائلنٹ میجورٹی جو ہے وہ اندھی بہری نہیں ہوتی، دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس کو مارا جا رہا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کسی کی چیخیں نکل رہی ہیں، اسے کوڑے لگ رہے ہیں، اسے گھسیٹا جا رہا ہے گلیوں کے اندر. کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ان کی چیخیں سن رہے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے. کوئی جرم نہیں کیا. اس سے اندر ہی اندر وہ سائلنٹ میجورٹی جو ہے، اس کی ہمدردیاں ان انقلابیوں کے ساتھ ہو جاتی. یہ چار اقدامات جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں، یہ سائملٹینیس ہے. میں نے سمجھنے میں بتایا آپ کو، جیسے آٹا گوندھنے کا عمل کوئی بیان کرے کوئی خاتون، تو وہ 10 سٹیپس ہو جائیں گے، پہلے یوں کرو، پہلے تھوڑا پانی ڈالو، ایسا کرو، پھر ذرا تھوڑا اور زیادہ پانی، لیکن وہ تو جو عمل ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ چاروں عمل ساتھ ہوتے ہیں. انقلابی نظریے کی اشاعت، جو قبول کر لیں ان کی تنظیم، جو نظم میں آ گئے ان کی تربیت، اور پیسیو ریزسٹنس، ٹیک آل پرسیکیوشن وربل اور فزیکل وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. پانچواں مرحلہ اس وقت آئے گا جب یہ محسوس ہو کہ اب ہمارے پاس طاقت ہے اینڈ وی کین ٹیک دی رسک آف اے ڈائریکٹ کولیژن، اب اس نظام کے ساتھ براہ راست ٹکر لینے کا ہم خطرہ مول لے سکتے ہیں، اب ہم معتدب تعداد میں ہیں، ہماری تربیت بھی خوب ہو چکی ہے، ہماری کمٹمنٹ بھی پوری ہے، ہمارا لسن اینڈ اوبے کا نظام بھی صحیح ہے، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک امبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو، اب ہم پختہ ہو گئے، لہذا کسی اعتبار سے اس ایگزسٹنگ سسٹم کو چھیڑا جائے گا، چیلنج کیا جائے گا، اقدام کیا جائے گا، ایکٹیو ریزسٹنس کا مرحلہ آئے گا، جس کی ایک مثال میں دے دوں آپ کو، گاندھی نے انگریز کو چھیڑنا شروع کیا تھا تو کس چیز سے؟ نان وائلنٹ نان کوآپریشن، ہم نے کسی کو انگریز کو نہ ماریں گے نہ کچھ کریں گے، نہ انگریزی حکومت کے کسی اہلکار کو کچھ نقصان پہنچائیں گے، ہاں ہم انگلستان کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، اللہ اللہ خاص، اتنی بڑی منڈی ہندوستان، کروڑوں کی آبادی، کپڑا دبا دب مانچسٹر کی بلے بنا رہی ہیں، وہ سب آ رہا ہے اور بک رہا ہے، کوڑیوں کے مول یہاں سے اون جا رہی ہے اور کاٹن جا رہی ہے، کوڑیوں کے مول، کپڑا بن کر آتا ہے تو پھر کس قدر قیمت ہے، صرف یہ ایک وار ہم یہ بدیسی کپڑا نہیں پہنیں گے، ہم تو اپنا سوت کاتیں گے، چرخہ قومی نشان بن گیا، چرخہ اپنا سوت کاتیں گے، اپنی کھدر بنیں گے، وہ پہنیں گے، دن میں تارے نظر آ گئے برطانیہ کو، اس سے اگلا قدم کیا اٹھایا؟ نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس، پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس میں نمک پیدا کر دیا، ہم وہاں سے نمک پیدا کر رہے ہیں، نمک جا کے لیں گے وہاں سے، ہم نے تو انگریز کو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے معنی کیا تھے؟ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا چیلنجڈ، نمک بنانے پر ایکسائز ڈیوٹی تھی، آپ نہیں دینا چاہتے، بھائی پرماتما کا سمندر تم کون ہوتے ہو، تمہارے باپ کا سمندر ہے، تم نے لا کر انگلستان سے یہاں پر یہ نمک گھولا ہے، اس کے اندر پرماتما کا سمندر، پرماتما کا پانی، پرماتما نے اس میں نمک پیدا کر دیا، ہم نمک لے رہے ہیں، لاٹھی چارج ہوئے، سر پھٹے، جیلیں بھری، سب کچھ ہوا، اس کو میں کہہ رہا ہوں ایکٹیو ریزسٹنس، برملا میدان میں آ کر چیلنج کر، اس کے نتیجے میں پھر چھٹا اور آخری فیز آتا ہے، خونی تصادم، یہ خونی تصادم دو شکل میں ہو سکتا ہے، ایک بائی لیٹرل، ایک طرف انقلابی جو ہے وہ بھی مارے ان کو جو سابقہ نظام کے محافظ ہیں، علم بردار ہیں، اور جو سابقہ نظام کے علم بردار ہیں وہ مارے ان انقلابیوں کو، گویا کہ دو طرفہ جنگ، سیرت محمدی میں یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، بدر میں 70 مارے گئے قرشی سردار، صحابہ 14 شہید ہوئے، 13 آن دی اسپاٹ، ایک زخمی ہو گئے تھے واپس سفر کے دوران، ان کا انتقال ہو گیا، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، لیکن ایک دوسرا تصادم ہے، یک طرفہ تصادم، وہی پانچواں فیز آگے بڑھ کر ایک ان آرمڈ ریولٹ کی شکل اختیار کر لے، ہم اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے، اب ٹیکس نہیں دیں گے، لگان نہیں دیں گے، سڑکوں پر نکل آئیں گے، پکٹنگ کریں گے، گھیراؤ کریں گے، ہم اس نظام کو سٹینڈ سٹل کر دیں گے، کھڑا چلنے نہیں دیں گے، مارو ہمیں، خود ہتھیار نہ اٹھائے جائیں، خود نہ مارا جائے، مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ یک طرفہ جنگ ہے جو ایران میں ہوئی ہے، انہوں نے فوج کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے، بس سڑکوں پہ نکل آئے، سسٹم کو بلاک کر دیا اور اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو تصادم دو طرفہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ سیرت النبی میں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے ان آرمڈ ریولٹ۔ یہ چھ ہیں سٹیپس آف ریولوشنری پروسیس جو میں نے ڈیڈیوس کیے ہیں، انفر کیے ہیں، تخریج کی ہے میں نے ان کی، استنباط کیا ہے ان کا سیرت محمدی علی صاحب صلاۃ وسلام۔ اب آج اس موضوع کو تو میں ابھی اسی جگہ چھوڑ رہا ہوں، اگلے جمعے کو انشاءاللہ جو پہلا قدم ہے اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ جہاں تک پرویز مشرف صاحب کا تعلق ہے، اب ان کے سپورٹر اور مددگار صرف دو رہ گئے ہیں، ایک تو بیرون ملک بش صاحب، جس کی وجہ سے اب مغربی ذرائع ابلاغ میں مشرف صاحب کو مشرف کہا جا رہا ہے، یہ مشرف ہے۔ ہمارے جو انگریزی میں لکھنے والے مضمون نگار ہیں عابداللہ جان، ان کا در حقیقت مشرفزم، امریکہ جس طرح کا مشرفزم دنیا میں چلانا چاہ رہا ہے، بہت عمدہ آرٹیکل ہے، بہت عمدہ آرٹیکل ہے۔ اس سے اس وقت کی جو انٹرنیشنل فضا میں جو عوامل کار فرما ہیں، آپ کو اس کے اندر انسائٹ حاصل ہوتی ہے، اور ان کے ہاں سارے جو حوالے ہوتے ہیں مغربی پریس کے حوالے ہیں، ان کے اپنے مفکرین کالم نگار ان کے حوالے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری مددگار ان کی جو قوت ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ہر معاملے میں ان کی خواہش کے مطابق فیصلے صادر ہو رہے ہیں۔ ان کے سر پر ایک مصیبت سوار تھی سود کی، وہ بیک جنبش قلم، خلاص جاؤ عیش کرو۔ ابھی یہ گریجویشن کی شرط کے خلاف تھی، دوران سماعت تو جس طرح کے ریمارکس آ رہے تھے معلوم ہوتا تھا کہ شاید سپریم کورٹ اس شرط کو ختم کر دے گی، اس میں بھی مشرف صاحب کی بات چل گئی۔ عبداللہ جان صاحب کا انتہائی خوبصورت آرٹیکل اس پر آیا ہے، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا سود کے بارے میں، اس کا عنوان ہے سپریم ڈسگریس۔ سپریم کورٹ ہے نا تو سپریم ڈسگریس، انتہائی بے عزتی والا معاملہ۔ انہوں نے پہلے کچھ حوالے دیے ہیں تاکہ لوگ ڈر نہ جائیں کہ یہ تو سپریم کورٹ کی کنٹمپٹ آف کورٹ ہو گئی۔ حوالے دیے ہیں انہوں نے امریکہ کی سپریم کورٹ کے بارے میں، امریکنز نے کیا کیا باتیں کہی ہیں، جب تم نظام ان کا صحیح سمجھتے ہو، وہاں کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کورٹ کے اندر، ان کے فیصلوں پر تنقیدیں ہوتی ہیں، سخت تنقیدیں ہوتی ہیں، حماقت پر مبنی قرار دیے جاتے ہیں، بددیانتی پر مبنی فیصلے قرار دیے جاتے ہیں۔ پہلے وہ ساری کوٹیشن دی ہیں پھر بات کی ہے۔ بہرحال ان کے یہ دو آرٹیکل تازہ ندائے خلافت کے اندر موجود ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔